ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورۃ القصص کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی بات ایسی ایجاد کر دی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ بات مردود ہے. دین اسلام کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی. دین صرف ان چیزوں کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ملتی ہے، جو مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہوتا، قرآن پاک اور احادیث سے نہیں ملتا، تو وہ شریعت اور دین نہیں ہے۔ دین صرف اتنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے۔ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت اور اتباع لازم قرار دی ہے۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے ہٹ کر کوئی چیز اپناتا ہے، بظاہر وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ تعالی کے ہاں ایسی چیز قبول نہیں ہوتی۔ جس شخص نے یہ ایمان اور عقیدہ بنا لیا کہ نبی علیہ السلام نے جو بتایا ہے میں اسے من و عن تسلیم کرتا ہوں اور اس میں اپنی طرف سے اضافہ یا کمی نہیں کرتا، تو سمجھو ایسا آدمی، ایسے عقیدے والا کامیاب و کامران ہے، اور ایسے ہی افراد کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، آپ میری کسی ایسے عمل پر رہنمائی کر دیں جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایسا مسئلہ سمجھا دیں، کوئی ایسی بات اور عمل بتا دیں، اس عمل کو اختیار کر کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ فرض نماز ادا کیا کر، اس نے کہا فرض کے سوا بھی میرے ذمے کوئی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تتبع، فرض کے سوا تیرے اوپر کوئی اور نماز لازم نہیں ہے، ہاں اگر تو نفلی نماز ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، فرض نہیں ہے تیرے اوپر۔ پھر آپ نے اس کو بتایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ، کہنے لگا رمضان کے روزوں کے سوا میرے ذمے اور بھی کوئی روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تتبع، رمضان کے مہینے کے سوا تیرے اوپر اور کوئی روزہ فرض نہیں ہے، ہاں تو خوشی کے ساتھ نفلی روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا۔ پھر اس کو سمجھایا کہ فرض زکات ادا کر، اس نے کہا فرض کے علاوہ بھی میرے ذمے کوئی زکات ہے؟ تو پھر یہی جواب فرمایا اس کے سوا تیرے ذمے اور کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں تو خوشی کے ساتھ نفلی صدقہ خیرات کرنا چاہے تو کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ تعلیم دی، اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم جو بات آپ نے بتا دی ہے میں اس میں نہ اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا، جتنا آپ نے بتا دیا ہے اسی پر عمل کروں گا آپ کے بتائے ہوئے طریقے میں، احکامات میں میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جس آدمی کو یہ بات پسند لگتی ہے کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے، جس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی جنتی آدمی نظر آئے، تو فرما فلینظر الى ھذا، اس آدمی کو دیکھ لو، اس نے اگر بات سچی کہی ہے تو یہ اللہ کی زمین پر جنتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ صحیح بخاری میں کتاب الوضو کے آخر میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے یہ کہا کہ جس وقت رات تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آنا چاہو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کرو، وضو کر کے پھر اپنے بستر پر جب تم آ جاؤ دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاؤ اور اللہ سے یوں دعا کرو اللہم اسلمت نفسی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا منکا لا ملجأ ولا منجأ منکا الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اللہم اسلمت نفسی الیکا، اے اللہ میں نے اپنی اس جان کو تیرے تابع کر دیا، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ میں نے اپنا معاملہ سارے کا سارا تیرے حوالے کر دیا، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ اپنا پشت پناہ بھی میں نے تجھے بنایا ہے، رَغْبَةً وَرَحْبَةً مِنْكَ تیری طرف رغبت رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اس لیے کہ تیرے سوا کوئی پناہ کی جگہ اور نجات کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آمنت بکتابک الذی انزلتا میں تیری اس کتاب کے اوپر ایمان لے آیا جس کتاب کو تو نے نازل کیا ہے، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ تیرے اس نبی پر ایمان لے آیا جس نبی کو تو نے بھیجا ہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کو سکھائی تو اس کے بعد اس صحابی نے جب یہ دعا یاد کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور دعا سناتے ہوئے آخر میں آپ نے جو جملہ فرمایا باب نبی الذی ارسلتا تیرے نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے، تو صحابی نے یہاں پر لفظ نبی کی جگہ پر یوں کہہ دیا باب رسول الذی ارسلتا تیرے اس رسول پر ایمان لے آیا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ جب صحابی نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ایسے مت پڑھو. باب نبی کلذی ارسلتا وہی پڑھو جو آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ باب نبی کلذی ارسلتا تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا. واللہ کے نبی نے چونکہ دعا میں لفظ نبی سکھایا تھا, صحابی نے لفظ نبی کی بجائے لفظ رسول پڑھ دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیٹھ جائیں آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تعلیم دے دی کہ جس طرح میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اسی طرح ہی پڑھو. لفظ نبی کی جگہ پر لفظ رسول بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ ہے دین کہ اللہ کے نبی نے جو پڑھا دیا ہے, جو تعلیم دے دی ہے, ہم آپ کی تعلیمات کو اسی طرح ہی رکھیں جیسے آپ نے بتایا. امام طبرانی علیہ رحمہ اپنی سے المعجم الکبیر اور کتاب الدعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائے. آپ نے فرمایا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ, جب میں تمہیں کوئی حدیث کوئی بات بیان کر دوں تو میری بیان کردہ بات کے اوپر ہرگز اضافہ نہ کیا کرو. فلا تزیدن علیہ, جتنا بتا دیا اتنا ہی رکھو, اس میں تمہیں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی مسئلہ خود بنا کر داخل کر دے اور اس کو دین سمجھ کر, ثواب سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے. میرے بھائیو, دین کے اندر اضافہ کرنے والے لوگ مختلف قسم کے نظریات رکھتے ہیں اور ان کے مختلف اسباب ہوتے ہیں دین کے اندر اضافہ کرنے کے, جن میں سے ایک سبب یہ ہے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں ایسے ایسے مسئلے دین کے اندر داخل کر دیتے ہیں جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام پر جھوٹ نہیں باندھتے, ہم آپ کی خاطر یہ بات کرتے. کیونکہ حدیث میں یہ ڈرایا گیا ہے نا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا رکھا. آپ نے فرمایا من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار, جس نے میرے ذمے ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی, فلیتبوا مقعدہ من النار, وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ پکڑ لے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا, تم اللہ کے نبی پر تو جھوٹ نہیں باندھتے لیکن لوگوں کو دین کی طرف نبی علیہ السلام کی طرف لانے کی خاطر ایسی باتیں کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ اجازت کسی صورت میں بھی نہیں دی کہ ہم اللہ کے ذمے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسی باتیں لگا دیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کی. تو وہ اللہ کے نبی کی محبت کو آڑ بنا کر دین میں کئی باتیں ایسی داخل کر دیتے ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے کہ میں کچھ تذکرہ کروں اس بات کا, یاد رکھو جو اللہ کے نبی کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان میں سے ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر یہ عنوان قائم کیا ہے, باب محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان, اس بات کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان میں سے ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث لائے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین,
اتنی دیر تک کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان صحیح بخاری میں یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان میں سے، اور جو سچی محبت ہوتی ہے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے۔ جس محبت میں اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوتی وہ محبت سچی شمار نہیں ہوتی۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کی بات کو بھی مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے اور فرما برداری کی جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، اس کی اتباع سے دور بھاگتا ہے، تو ایسے شخص کی محبت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یاد رکھو ابو طالب کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی، اس نے ساتھ دیا آپ کا، لیکن یہ محبت اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، آپ کی اطاعت نہیں کی، آپ کی اتباع سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جب ابو طالب فوت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہوا، تو اللہ نے اس حوالے سے قرآن میں دو آیتیں بعد میں نازل کر دی، ایک سورۃ القصص میں ہے اور دوسری سورۃ توبہ میں۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اور دوسری آیت نازل فرمائی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ جس شخص نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کیا لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، آپ کی شریعت کو صحیح طرح تسلیم نہ کیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنے لیے کافی نہ سمجھا اور خود مسئلے بنا کر دین بنانا شروع کر دیا، تو اس کی محبت بالکل بیکار اور رائے گاہ۔ صحابہ کرام محبت کرتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل کی محبت ہوتی تھی کہ جو آپ فرما دیتے تھے صحابہ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ پر سونے کی انگوٹھی دیکھی، کیونکہ اس امت کے مردوں پر سونا حرام کیا گیا ہے، یہ سونا پہن نہیں سکتے۔ صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کر فرمایا کہ تم نے اپنے ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے۔ اس محب رسول صحابی نے جب اپنے رسول کی بات کو سنا، یہ جو سونے کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے آپ فرما رہے ہیں یہ آگ کا انگارہ ہے، تو انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا اور کہنے لگے واللہ لا آخذہ ما ترہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینکوا دیا ہے میں اس کو نہیں لوں گا۔ تو آپ نے مسئلہ بتایا کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے سونا پہنا، تو صحابی نے سونے کی جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی فوراً اتار دی۔ کیا ہمارے اندر یہ محبت ہے کہ اللہ کے رسول ایک بات فرمائیں، آپ کے فرامین کا ہمیں علم ہو، اور پھر ہم اپنی مرضی چھوڑ کر، اپنی من مانی چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات کو لے لیں؟ میرے بھائیو، سچی محبت کا تقاضا اطاعت اور فرما برداری ہوتا۔ تو جو شخص اللہ کے نبی کا سچا محب ہے وہ اپنے تمام عقائد اور اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق رکھے گا، جو جس طرح بات آپ نے بتائی اسی طرح ہی اس کو مانے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال حدیث میں آئی ہے، حاکم میں، ابو داود وغیرہ میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مستدرک حاکم اور ترمذی میں حدیث ہے کہ ان کے ساتھ ایک دفعہ ایک آدمی کھڑا تھا، اسے چھینک آ گئی۔ اب اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے جب کسی بھائی کو چھینک آ جائے تو وہ الحمدللہ کہے گا، اور دوسرا مسلمان بھائی جو اس کی زبان سے چھینک آنے پر الحمدللہ کا کلمہ سنے تو وہ اسے دعا دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہے گا، اور پھر جس نے الحمد کہا وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک آدمی عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کھڑا ہے، اب اسے چھینک آتی ہے تو وہ چھینک مار کر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، والسلام علی رسول اللہ، اور سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں اور احادیث میں ہمیں اللہ کی حمد بھی سکھائی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ کے شروع میں ہی، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہمیں رسول اللہ کی ذات پر سلام کا بھی حکم ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلات بھیجتے، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر صلات اور سلام بھیجو۔ اب یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، دونوں مسئلے شریعت کے۔ جب اس نے چھینک مار کر الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ کہا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اقول الحمدللہ واقول والسلام علی رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ حمد اللہ کی ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا چاہیے۔ لیکن فرمانے لگے اللہ کے بندے، چھینک کے جواب میں، چھینک کہنے کے اوپر اللہ کے نبی نے حمد سکھائی ہے، یہاں سلام پڑھنا نہیں سکھایا۔ اس کو یہ تعلیم دی کہ سلام پڑھنا رسول اللہ کی ذات پر دین کے اندر مسئلہ ہے، لیکن اس موقع پر نبی پاک کی تعلیم یہ ہے کہ چھینک مار کر الحمدللہ کہو، یہ تعلیم نہیں ہے کہ ساتھ میں سلام علی رسول اللہ بھی کہو۔ آج ہمارے بہت سارے سادہ سے بھائی، اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی آپ بتائیں انہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہے اور لوگوں کا بنایا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کچھ بات کے اوپر غور کریں، اس کو سمجھیں، تو وہ یہ کہہ دیں گے یہ صلات اور سلام کا منکر ہے، درود نہیں پڑھتے یہ لوگ۔ صحابی نے مسئلہ اس کو سمجھایا کہ میں سلام پڑھنے کا بھی قائل ہوں، حمد پڑھنے کا بھی قائل ہوں، لیکن سلام وہاں پڑھو جہاں نبی پاک نے سکھایا ہے، اور حمد وہاں پڑھو جہاں اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر حمد آپ کو سکھائی ہے، تم حمد کے ساتھ سلام کا کلمہ بھی جوڑ دو۔ جیسے دین اللہ کے نبی نے بتایا ہے اسی طرح ہی رکھنا ہے، اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی۔ اب اس کی مثال لے لو، اب اذان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو جو اذان سکھائی ہے، اب اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا لا الہ الا اللہ پر۔ جتنی حدیث کی کتابیں موجود ہیں اور ان میں اذان کا ذکر ہوا ہے، آپ ان کو کھول کر دیکھ لیں، اذان اللہ اکبر سے شروع کر کے لا الہ الا اللہ پر ختم کر دی. اب ہمارے بھائیوں نے کیا کیا, اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا اضافہ کر دیا. اور اس دور میں اس کو لازمی سمجھا جانے لگا, کہتا جی پہچان ہی یہ ہے صحیح مسلمان کی اور سنی ہونے کی اور اللہ کے نبی کے محب اور عاشق کی, کہ وہ اذان کہے گا اور پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے گا. میرے بھائیو یہ پہچان نہیں ہے, پہچان ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے یہ اسی کو اختیار کرتا ہے, یہ اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی کا قائل. جس نے رسول اللہ کے طریقے کو اپنے لیے کافی سمجھا وہ ہے اللہ کے نبی کا صحیح محب, اور جس نے نبی پاک کی تعلیم کو کافی نہیں سمجھا, خود اضافے لگانے شروع کر دیے ہیں, تو وہ محب نہیں ہے, وہ دین کے اندر مسائل داخل کرنے والا ہو کر محدث اور بدعتی بن جاتا. حضرت بلال کی اذان کہیں بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں نہیں ملے گی کہ وہ پہلے صلاۃ اور سلام سے شروع ہوتی. اللہ کے بندو جتنا درود شریف کے ہم لوگ قائل ہیں شاید اور کوئی نہیں ہے. میں یہ بڑی شرح اور بس کے ساتھ بات کہتا ہوں, درود کے بے شمار ایسے مسئلے ہیں جس انداز سے ہم لوگ قائل ہیں اور کوئی بھی قائل نہیں ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو ہمارے جو مدارس ہیں نا, چھوٹی سطح پہ ہیں یا بڑی سطح پہ, ہم جب بچوں کو دینی تعلیم شروع کرتے ہیں ہمارے کتاب و سنت کے نصاب میں ہر سال پہلے سے لے کر, 8 سال کا عام طور پہ کورس ہے, پہلے سال سے لے کر آخری سال تک ہر دفعہ اس نے حدیث کی کم از کم ایک کتاب پڑھنی ہے. شروع میں چھوٹی کتابیں, آہستہ آہستہ پھر ابو داؤد ترمذی بخاری مسلم تک بڑی کتابیں پڑھتے ہیں. اب جو طالب علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث استاد سے پڑھتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی بار درود شریف پڑھتا ہے, استاد بھی اور شاگرد بھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رأیتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سمعتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اب وہ جب بھی قال رسول اللہ, سمعتُ رسول اللہ, رأیتُ رسول اللہ کہتا ہے تو ساتھ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, اور دن میں پتا نہیں وہ اس کو کتنی بار وہ سبق پڑھنا ہوتا ہے, اور پھر جب بڑی کتابوں میں جاتے ہیں تو کتنی کتنی حدیث روزانہ پڑھتے ہیں, اور ہر حدیث پڑھتے وقت کئی بار آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسے آگے ایک اور بات کہتا ہوں, ہمارے ہاں ایک یہ مسئلہ بھی ہے نماز 2 رکھتی یا 3 رکھتی ہو, اگر جی آل علم کے ہاں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے اس میں, 2 رکھتی نماز ہو یا 3 رکھتی نماز ہو, جو درمیانہ تشہد ہے ہمارے بہت سارے اہل علم کے ہاں وہ درمیانہ تشہد میں بھی درود شریف پڑھنے کے قائل, اور اس کی اپنی جگہ پر دلائل ہیں, وہ انشاءاللہ جب میں درود کے بارے میں خطبہ ذکر کروں گا اس میں لاؤں گا. بتانے کا مقصود یہ ہے, اب جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ درود پڑھنے کے قائل نہیں ہیں وہ اللہ کے بندے, ان کا موقف یہ ہے کہ جب درمیان والے تشہد میں بیٹھ جائیں نا تو اب تو ہوا رسولوں کے بعد اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا کلمہ کہہ دے نا اللہم صلی علی محمد, ان کے سجدہ صاحب پڑ جاتا. اب آپ غور کریں کہ ہمارے ہاں تو بعض علماء اس کو فرض سمجھتے ہیں اور دوسرا طبقہ یہ فرض نہیں سمجھتے, لیکن درمیان والے تشہد میں درود پڑھنے کے قائل ہیں, اور یہاں یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد کہہ دو تو سجدہ صاحب پڑ جاتا. اب اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے سجدہ صاحب پڑ جاتا ہے. اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک اور فقہی مسئلہ بنا لیا, کہتا ہم اس لیے نہیں کہتے کہ نبی علیہ السلام کا نام یا درود پڑھنے کی وجہ سے سجدہ صاحب پڑا ہے, کہتے ہم اس لیے کہتے ہیں سجدہ صاحب پڑھا کہ دوسری رکعت جو ہے نا اٹھنا ہے نا دو پڑھ کر تیسری رکعت لیٹ ہو رہی ہے اور لیٹ کرنے کی وجہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے نا یہ سجدہ صاحب ڈال دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل ہی فضول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اور یہ جو مشہور التحیات کے کلمات ہیں اس کے علاوہ بھی اور کلمات عبداللہ ابن عباس سے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما حدیثی کتابوں میں آئے اور ان میں ان سے کچھ الفاظ زائد بھی ہیں. اگر یہ مشہور جو قاعدہ ہے یہ تشہد کے کلمے ہیں یہ کہنے کے بعد تھوڑا سا آگے پڑھنے سے سجدہ صاحب پڑ جاتا ہے تو باقی صحابہ کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں جو اسے لمبا تشہد پڑھتے. تو بہرحال میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی شخص بھی درود کا منکر نہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ درود اس طرح پڑھو جیسے نبی پاک نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہی پڑھو جو اللہ کے رسول نے بتایا. کیونکہ جو اجر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے کلمات میں ہے وہ ساری دنیا کے مفتی اور مولوی جمع ہو کر کلمات بنا لیں ان کلمات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کلمات بتا دیے نا وہ ایک طرف ہو اور ایک طرف پوری دنیا کے علماء مفتی مجتہد خطیب وائز قاری علامہ اکٹھے کر لو وہ سارے مل کر کوئی جملہ بنا دیں تو ان میں وہ اثر نہیں ہے جو نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں اثر ہے. اور علامہ عینی نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے یہ جو پہلے میں نے حدیث بیان کی نا وب نبی الذی ارسلتا, اس حدیث کے فوائد میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو تاثیر اللہ کے رسول کے کلمات میں ہے وہ تاثیر غیر رسول کے کلمات میں نہیں ہے. تو فرق اتنا ہے ہم اس درود کے پڑھنے کے قائل ہیں جو نبی پاک نے بتایا ہے, جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اور آپ نے ان کو تعلیم دے دی. اور ہمارے بھائی اس کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ وہ کئی لوگوں نے تو فتویٰ دے دیا کہ یہ جو درود ابراہیمی صرف نماز کے اندر ہی ہے کیونکہ ہمیں صلوات اور سلام دونوں کا حکم ہے تو اس میں صلوات تو ہے سلام ہے نہیں ہے یہ نماز کے باہر کافی نہیں. میرے بھائیو دین اتنا ہی کافی ہے جتنا اللہ کے نبی نے بتایا. ہم اپنی طرف سے جتنی جی چاہے نیکیاں وضع کر لیں اور اس پر ثواب کی امید رکھیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. ثواب صرف اس عمل اس عقیدے اور اس مسئلہ میں ہمیں ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جو آپ کی شریعت میں آ گیا ہے, جو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے, جو اس سے ہٹ کر ہے, جس کا ثبوت ہی پوری شرح میں کوئی نہ ہو. بظاہر کتنا ہی کیوں نہ نیکی کا کام ہو اس پر ثواب نہیں ملے گا. میں اس کی ایک دلیل عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر پہلی حدیث ہے, ایک دفعہ آپ کی بیویوں کے پاس آپ کے تین صحابہ آئے رضی اللہ عنہم اجمعین, آ کر پوچھنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں جو عبادت کرتے ہیں جو عمل کرتے ہیں وہ آپ ہمیں بتاتے ہیں. امہات المومنین نے تینوں صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات کا معمول بتا دیا. اب وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کو اللہ نے بخش دیا ہوا ہے, آپ کے ذمہ اللہ نے کوئی گناہ نہیں رکھا, تو آپ مغفور ہو کر بخشے ہوئے ہو کر اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو گناہگار لوگ ہیں, یہ عبادت یہ عمل ہمارے لیے تھوڑا ہے, ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. ایک صحابی نے کہا ساری زندگی رات کو جاگ کر نماز پڑھا کروں گا سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا ساری زندگی روزے رکھوں گا, اور تیسرے نے کہا میں شادی کبھی بھی نہیں کروں گا تاکہ جو وقت شادی کے بعد بیوی کو دینے وہی وقت اللہ کی عبادت میں اور لگاؤں. اب آپ غور کریں تینوں بات کہنے والے صحابہ ہیں, صحابہ کے بعد ہمارا ایمان ہے ساری دنیا کے اولیاء کو آپ اکٹھا ایک پلڑے میں رکھ دیں وہ سارے ایک پلڑے میں ہوں, اور ایک وہ شخص جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کا دیدار کیا ہے وہ ایک پلڑے میں ہو تو ساری دنیا بھی مل کر ان کا مقابلہ نہیں کرتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. ہم اللہ کی رضا کے طالب ہیں لیکن ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے نا کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ راضی ہے کہ نہیں. ہم تو تلاش کرتے ہیں نا اللہ کی رضا، اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ادھر سے تو ہمارے علم میں نہیں نا اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہارے ساتھ راضی ہوا بھی ہوں یا نہیں. وہ جماعت ایسی ہے جن کے بارے میں اللہ نے دونوں طرف کی رضا ذکر کی ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، دونوں طرف کی رضا مندی اللہ نے بیان کی ہے. تو وہ نیک لوگ ہیں، ان نیک لوگوں کی نیکی میں تو ادنا سا بھی شبہ نہیں ہے. اور تینوں نے جس کام کا اظہار کیا ہے کیا وہ برائی ہے؟ ساری رات جاگ کر نماز پڑھتے رہنا، اس میں کوئی غلط بات نظر آتی ہے؟ ہم تو ایک دو دن کے لیے رات کو نہیں اٹھ سکتے. صحابی نے اظہار کیا کہ ساری زندگی رات کو جاگوں گا، اور جا کر کوئی، انہوں نے تاش اور لوڈو نہیں کھیلنی تھی، جا کر وہ کھیل تماشا نہیں کرنا تھا، جا کر قیام کرنا تھا، عبادت کرنی تھی. اور دوسرے نے جو کہا ساری زندگی روزے رکھوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے؟ روزہ رکھنے سے انسان کے نفس کی طہارت ہوتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور نکاح نہ کرنے کا مقصود بھی اللہ تعالی کی عبادت میں زیادہ وقت لگانا ہے، کیونکہ نکاح کے بعد پھر بیوی کے بچوں کے حقوق بڑھتے ہیں، بندے کی پھر وقت کی تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ وقت عبادت کو دیتا ہے، کچھ اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے نکالتا ہے. اب اس کی خواہش یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہ وقت بھی جو اولاد یا بیوی بچوں کو دینا ہوتا ہے، چاہ رہا ہے کہ یہ سارا وقت اللہ کی بندگی میں لگ جائے. تو نیکی ہے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو آپ کی بیویوں نے بتایا بھائی آپ کے تین صحابی آئے تھے اور اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا ہے، آپ نے تینوں کو بلا لیا، بلا کر کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی ہو نا وہ لوگ جنہوں نے اس طرح بات کہی تھی. کہنے لگے ہاں ہم نے ایسے کہا تھا. تو آپ نے فرمایا واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اس کا تقویٰ رکھتا ہوں. نبی پاک سے بڑا متقی اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا، کیونکہ آپ قسم کھا کے فرما رہے ہیں تم سب لوگوں سے زیادہ تقویٰ، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں میرے اندر. پھر فرمایا لیکنی اصوم و افطرو و اصلی و ارخذو و اتزوج النساء، میں تم سب لوگوں سے زیادہ متقی ہوں تو لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں نفلی اور چھوڑتا بھی ہوں، رات کو میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی. پھر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کر لیا وہ مجھ سے نہیں ہے. میرے بھائیو آپ رسول اللہ کے اس جملے پر غور کریں، جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو صحابیوں کو سمجھایا کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر بھی میرا ہی طریقہ دیکھو، میں سوتا بھی ہوں رات کو اور اس کی نماز بھی پڑھتا ہوں. روزے رکھنے ہیں تو میرا طریقہ دیکھو، میں روزے رکھتا بھی ہوں نفلی اور ترک بھی کرتا ہوں، ہمیشہ کے روزے نہیں رکھتا. اور نکاح کا مسئلہ ہے تو فرمایا پھر بھی میری سنت ہی دیکھو، میں نے تو شادیاں کی ہیں، تقویٰ میرے اندر تم سب سے زیادہ ہے، تو میں نے نکاح بھی کیا ہے، اس لیے طریقہ دیکھنا تو میرا دیکھو، میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے تو مجھ سے نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ نماز، روزہ یا کوئی اور مسئلہ نبی پاک کی سنت سے ہٹ کر ہو، جو اللہ کے نبی کا طریقہ نہ ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں ہوگی. فرما فلیس منی، وہ میرے طریقے پر ہے ہی نہیں جو میری سنت سے راز کرتا. اب آج کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے ایسا دن ہے کہ ہمارے بھائیوں نے اس میں بھی کئی چیزیں ایسی نکال دی ہیں جن کا رسول اللہ کی شرح سے دور کا بھی تعلق نہیں. مثال کے طور پر بہت جگہ پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کل سے پرسوں سے کام شروع ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے کیا بڑے کیا، تھالی میں آٹا ڈالا ہوا ہے اور چند سکے رکھے ہیں، وہ چندہ مانگ رہا ہے، میلاد شریف کے لیے چندہ دے دو. پوری قوم کو مانگنے کے اوپر لگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ طریقہ کہیں بھی نہیں ہے کہ قوم کو مانگنے کے اوپر لگا دیا جائے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک مانگنے والا آیا تھا، مانگا اس نے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک چادر ہے، نسائی میں حدیث ہے، پکڑ لی اسے، کہا صحابہ کو تم میں سے کوئی ہے جو اس چادر کو خریدے گا؟ ایک نے کہا میں اس کو خریدتا ہوں، ایک دینار اس کی قیمت لگاتا ہوں. فرمایا کوئی اور ہے جو اسے زیادہ قیمت دیتا ہو؟ دوسرے صحابی نے کہا ہاں میں لیتا ہوں اس کو دو دینار میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دینار اسے لے لیے، چادر اس کو فروخت کر دی، اور ایک دینار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاڑی منگوائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے اندر دستہ ٹھونک دیا اور اس کو کلاڑی دے کر کہا جاؤ جنگل کا رخ کرو اور جا کر لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور اپنا گزارا کرو، آئندہ تمہارے چہرے کے اوپر یہ مانگنے والا داغ میں نہ دیکھوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو آدمی مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ پھر وہ بکاری بن جاتا ہے، کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور آئے گا اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہوں گی. تو کیا یہ طریقہ اللہ کے رسول کا ہے کہ نبی پاک کا میلاد بنانا اور گلی گلی بچوں کو کھڑا کر دو، وہ مانگنا شروع کر دے؟ پھر میرے بھائیو، اس دن کو جو بعد ہمارے بھائی عید کا نام دیتے ہیں، یاد رکھو اسلامی تہوار جو ہیں جنہیں شریعت کے اعتبار سے شرعی طور پر عید کہا جاتا ہے، وہ اسلام میں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ، وہ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں کچھ اس طرح کے تہوار رائج تھے، وہ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دو عیدیں عطا کر دی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. جو عید کا دن ہوتا ہے اس کے لیے ایک قاعدہ ہے شرعی، جسے شریعت میں عید کہا جاتا ہے، عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے. نبی علیہ السلام نے عید والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور بعد حدیث میں جمعے والے دن کو بھی عید کہا گیا ہے. جمعے والے دن بھی مسلمان چونکہ اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی عبادت ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، جمعے کو بھی عید کہا. اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے خالی جمعے کا روزہ رکھنا بھی منع ہے. عام دنوں میں روزے رکھنے ہو تو جمعے سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ملا کر رکھو، پھر اجازت دی ہے. یا جمعہ رات جمعے کا روزہ رکھ لو یا جمعے اور ہفتے کا رکھ لو، خالی جمعے کا روزہ بھی منع. شریعت میں جس فعل پر عید کا لفظ بولا گیا ہے، خواہ وہ جمعہ ہے یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، مطلق طور پر روزہ منع کر دیا عید الفطر عید الاضحیٰ کا، اور جمعے کا روزہ بھی خالی اس دن جمعے کا رکھنا منع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تمام مفسرین، محدثین، فقہا، مورخین متفق ہیں سوموار والے دن ہوئی ہے. تاریخ میں اگرچہ اختلاف ہے، کسی نے 9 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 1 محرم کہا، مختلف اقوال ہیں اس میں، لیکن اس پر سارے متفق ہیں کہ سوموار والے دن آپ پیدا ہوئے، کیونکہ بہت ساری حدیث میں آپ نے خود فرمایا کہ سوموار والے دن میں پیدا ہوا ہوں. اب نبی علیہ السلام سوار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. مسلم کی حدیث ہے فرمایا اللہ کو اللہ کے ہاں سوار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، فرشتے جا کر اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں اَن یُرفع عملی وانا صائم، میرا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوں. اگر سوار والا دن جو آپ کی ولادت کا دن ہے اس کو عید قرار دیا جائے تو پھر روزہ تو نہیں رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا سوار کو، جمعرات کو بھی روزہ رکھا، اور معمول تھا آپ کا سوار جمعرات کا ہفتے میں یہ دو روزے رکھتے تھے. تو ولادت والا دن اگر عید ہوتا شرعی طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عید والے دن روزہ رکھنا منع کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ منع بھی کریں ایک کام سے اور پھر خود اس پر عمل کریں اور صحابہ کو ترغیب بھی دیں. پھر اگلی بات میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین محب جو تھے سچے محبت میں اخلاص میں وہ صحابہ کرام تھے، اور تمام صحابہ میں سے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب خلفائے راشدین کو جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی، کیا وہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق سچے محب تھے، پورا گھرانہ صدیق اکبر کا صحابیات اور صحابہ سے بھرا پڑا، خود بھی صحابی ہیں، بیوی بھی صحابیہ ہے، بیٹیاں بھی صحابیات ہیں، بیٹے صحابہ ہیں، صحابیت کے شرف سے پورا گھرانہ بھرا پڑا ہے، اور ہجرت کی رات خود اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں اور بیٹی خدمت میں لگی ہوئی ہے، غار کے اندر جا کر کھانا پہنچاتی ہے، پورے گھرانے کو شرف دیا ہے، اور اس امت کی سب سے بڑی فقیہ، عورتوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین. کیا اس گھرانے کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی؟ اگر آج مشرف یا اس کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے عید میلاد والے دن کو چھٹی کا دن اور سرکاری منواتے ہیں، کیا صدیق اکبر کو یہ محبت نہیں تھی؟ خلیفہ المسلمین تھے اور پورا کنٹرول تھا امت مسلمہ پر. ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں نا، اپنے ہی وزرا بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور دھوکہ دے جاتے ہیں. صدیق اکبر خود بھی مخلص اور ان کے ساتھ کام کرنے والے عاملین اور گورنر بھی اخلاص رکھنے والے اور محبت رسول رکھنے والے تھے، اسباب بھی موجود تھے. ایک بندہ خلیفہ ہو، حکمران ہو، اس کے ساتھ پاس سارے اسباب پر کنٹرول ہوتے. تمام اسباب ہونے کے باوجود صدیق اکبر نے تو اس کو سرکاری طور پر نہ میلاد کا عید میلاد کا دن قرار دیا نہ چھٹی قرار دی. کیا ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی؟ ان کی زندگی میں کم از کم دو بار ایام خلافت میں یہ دن آیا ہے، فاروق اعظم کی زندگی میں 10 مرتبہ یہ دن آیا ہے، عثمان ابن عفان کی زندگی میں تقریباً 13 مرتبہ کے قریب یہ دن آتا ہے، علی مرتضیٰ کی زندگی میں کم از کم 5 بار ایام خلافت میں یہ دن آیا ہے، امیر معاویہ کی زندگی میں 20 مرتبہ یہ دن ان کی حکومت کے اندر آیا، کسی ایک نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا. اگر یہ دین کا مسئلہ ہوتا، شرع کا مسئلہ ہوتا، یہ لوگ ہم سے زیادہ محبت رسول میں فنا تھے. لیکن انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی ایسا طریقہ نہیں دیا. پھر یہ آ کہاں سے گیا؟ 4th صدی ہجری میں مصر کے اندر اس وقت کے جو شیعہ حکمران تھے جنہیں فاطمی خلفاء کہا جاتا تھا، انہوں نے 6 میلادوں کا انعقاد کیا. ہمارے ہاں تو ایک ہوتی ہے نا، جنہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا وہ 6 مناتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت علی کی، حسن اور حسین کی، بی بی فاطمہ کی، 5 تن کی، تو 5 میلادیں یہ مناتے تھے، 6ٹا میلاد وہ اپنے وقت کے حکمران کا مناتے تھے. 6 میلادوں کا انہوں نے جو ہے نا وہ اس کا آغاز کیا. علامہ مکریزی نے جو مصر کے حالات پر اپنی تاریخ کی کتاب لکھی ہے الخطط، ہمارے یہاں مکتبے میں موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا پہلی جلد کے اندر تذکرہ کیا کہ مصر کے فاطمی حکمرانوں نے اس کو 4th صدی ہجری میں جاری کیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا، اہل سنت میں سے ایک خلیفہ اور حکمران آیا جس کا نام افضل تھا، افضل بن امیر الجیوش. اس نے جب شیعوں کی حکومت ختم کی تو یہ سارے 6 کے 6 میلاد بھی ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد دو صدیاں بڑے سکون سے گزری، پھر اربل کے اندر آ کر چھٹی صدی میں، چھٹی صدی ہجری میں مظفر الدین کوکبری نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، دوبارہ پھر اس نے اس کو شروع کر دیا. تو سب سے پہلے چوتھی صدی ہجری میں اس کا اجرا ہوا ہے. آپ دیکھیں دین کی تکمیل تو اس دن ہو گئی جب اللہ نے آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تو میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں نازل ہوئی نا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں چار صدیوں کے بعد آ کر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا. اگر یہ مسئلہ دین کا ہے تو پہلی چار صدیوں والے ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا، وہ بغیر دین کے اس دنیا سے چلے گئے. خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، کسی کو بھی اللہ کے رسول سے محبت نہیں. جو اپنی جان رسول اللہ پر لٹاتے تھے، اپنا مال لٹاتے تھے، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو اللہ کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا، دنیا کی قیمتی سے قیمتی اشیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کیا ہے، کسی کا بھی یہ خیال نہیں آیا. کئی بیچارے دلیل تو ملتی نہیں تو پھر وہ کہتے پتا کیا ہے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. میرے بھائیو آپ ذرا غور کریں، آمد پر تو ہو گئی خوشی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کا غم کسی کو بھی نہیں ہے. وہ بھی تو آپ بارہ کو ہی اس دنیا سے گئے نا، بہت سارے مورخین نے لکھا، جس طرح بارہ ولادت کے بہت سارے مورخین کے اقوال ہیں، اسی طرح بارہ وفات کے بھی بہت سارے مورخین کے اقوال موجود ہیں. اب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول موجود ہوتے تو زیادہ خوشی نہیں تھی، جتنے ہمارے اختلافات ہیں حل ہو جاتے، نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا، آپ ہمیں بتا دیں. آپ جب اس دنیا سے گئے تو صحابہ کرام کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس سے کہنے لگی، انس کیسے تم گوارا کر رہے ہو کہ اپنے رسول کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ اور انہوں نے کہا، سبت علی المصائب لو انہا سبت الایام لسرنا لیالیا، رسول اللہ کی وفات پر میرے اوپر غموں کے اتنے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر یہ غم پہاڑوں کے اوپر ڈال دیے جاتے، دنوں کے اوپر ڈال دیے جاتے، تو یہ دن بھی راتیں بن جاتی. اتنا غم کیا بی بی نے رسول اللہ کی وفات کا. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، ہمیں اسی کے اندر رہ کر خوشی اور غمی کے احکام دیکھنے چاہیے. محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ساری رات اپنے بچوں کو گلیوں میں لگا دیں، وہ پہاڑیاں بناتے رہیں. کئی لوگ علاقوں میں، یہ بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہ اب وہ پہاڑیاں بنا کر اوپر ڈیک لگا کر گانے لگائے ہوئے کہ میلاد رسول منایا جا رہا. بھی اللہ کے بندو، رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کر کے اللہ کے رسول کا میلاد کیسے منایا جا سکتا؟ اب وہ پہاڑیاں بنائی ہیں بچوں نے، اور انہوں نے اس کے اوپر لائٹیں لگائی ہیں، اور ساتھ ڈیک لگا کر انڈیا کے گانے چھوڑے ہوئے کہ میلاد رسول ہو رہا. اللہ کے رسول کا میرے بھائیو یہ طریقہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رحمت تبھی بنتی ہے، آپ کا اسوہ ہمارے لیے رحمت تبھی بنتا ہے، جب ہم آپ کے طریقہ کار کو اختیار کریں. جو عمل کریں دیکھیں کہ ہمارے رسول نے بھی کیا ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فطر اور اضحیٰ کو تو عید بنا دیا، تو چلو اللہ کے رسول اپنی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد 23 برس اس دنیا میں رہے، ایک دن ہی اپنی زندگی کا یہ دن منا لیتے. 23 سال رسول اللہ نے اس دنیا میں اعلان نبوت کے بعد گزارے، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں. 23 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ نہیں کی. تو یہ اللہ کے رسول کی شرع کا اگر مسئلہ ہوتا تو نبی علیہ السلام بتاتے صحابہ کو. آج لوگ کہتے ہیں جی اس عید کا مقام تو باقی عیدوں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ باقی جو عیدیں ہیں وہ اللہ کے نبی کی بتائیں، یہ تو رسول اللہ کی اپنی خاص عید ہے. تو نبی علیہ السلام کی محبت میں غلب کرتے ہوئے اس کو دیگر ان شرعی احکام کے اوپر فضیلت دینا شروع کر دی جو احکام رسول اللہ نے بتائے ہیں، اور فضیلت آپ کی شرح سے جب تک مور تصدیق ثبت نہیں ہوتی اتنی دیر تک کوئی بھی سکہ نہیں چلتا. آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی حکومت میں ایک وہ سکہ ہے جو گورنمنٹ نے رائج کر دیا ہے، گورنمنٹ کی اس کے اوپر مور ثبت ہے، ایک وہ جو اسی طرح کا بالکل اسی طرح کا وہ کسی اور نے بنا دیا ہے، عوام نے اس کو بنا لیا ہے، مشین لگا کر اپنے گھر نوٹ چھاپ دیے ہیں، اس کی شکل، اس کا صورت، اس کا ڈیزائن، اس کے نمبر ملتا جلتے ہیں بالکل اس کے ساتھ، لیکن جہاں بھی لے جاؤ گے پکڑے جاؤ گے، اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جاری نہیں ہوا، جعلی ہے. ہمارے ایک بھائی بڑی عجیب سی مثال دیتے ہوتے ہیں، کہتا ہے ایک آدمی نے تالا کھولنا ہے نا، اب وہ تالے کو اس نے چابی لگا لی، اس کے پاس ایک چابی ہے جو تالے کو لگتی ہے وہ چھوٹی سی ہے، ایک اور آدمی اتنی لمبی سی چابی بنا کر لوہے کی اسپیشل لا کر اس کو دے دیتا، کہتا یہ چابی تم رکھ لو تالا کھولنے کے لیے. وہ کہتا میں اس کو کیا کروں؟ کہنے لگا دیکھو اس میں کوئی کمی ہے، اتنا مضبوط جو ہے نا میں اس طریقے سے اس کو بنایا ہے، اس کا مٹیریل بھی اس سے زیادہ ہے اور ہے بھی انتہائی مضبوط، کبھی زندگی میں ٹوٹنے والی نہیں ہے، اس کا استعمال کیا کرو، وہ تو چھوٹی سی چابی ہے، یہ اس کے مقابلے میں کتنی بڑی چابی ہے. تو کیا وہ کوئی سادہ سا آدمی بھی اس سے قبول کرے گا کہ چابی تو مجھے وہی چاہیے جو تالے کو لگتی ہو، دوسری مکھا اضافہ کتنا ہی کیوں نہ کیا گیا ہو، اس سے نہ میرا تالا کھلتا ہے نہ میری ضرورت پوری ہوتی ہے، میرے لیے تو بیکار ہے. تو دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جنت کی چابی یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اضافے والی چابی لے کر آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کا کفل اس سے نہیں کھلے گا، وہ جہنم کی طرف لے جائے گی. بے شک اس میں مٹیریل زیادہ ہو، اس کی شکل و صورت اسے بہترین ہو، وہ بڑی لمبی چوڑی کیوں نہ چیز ہو، اس کے کو فائدہ کوئی نہیں ہے کہ شرع نے جو بات بتائی ہے وہ اس سے مس نہیں کھاتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. اس لیے میرے بھائیو وہی عمل اختیار کرو جو اللہ کے رسول نے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز، القاضیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور. فون 7230549.